الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, اللہ جل شانہ نے اس آیت میں اور دوسری آیات میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمت کا ذکر فرمایا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غصے سے غصے پر چھائی ہوئی ہے اور غالب ہے اور اس سے آگے بڑھی ہوئی ہے, جس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ رحمت فرمانا اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے اور غصہ فرمانا بندوں کی بدعماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے غضب سے بڑھ کر ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے ذمے رحمت کو ضروری اور لازم فرما لیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں اور رحمت فرماتے ہیں, درگزر فرماتے ہیں. اور قرآن کریم جس آیت سے شروع ہوتا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جس سے قرآن شروع ہوتا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد سورہ فاتحہ, پھر ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے سوائے سورہ برات کے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے, ایک رحمان ہونے کا اور ایک رحیم ہونے کا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے اور بہت ہی رحمت فرمانے والے ہیں, اس لیے کبھی بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. چاہے اس سے کتنے ہی گناہ سرزد ہو گئے ہوں اور چاہے اس سے کتنی ہی غلطیاں ہو گئی ہوں، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے، اس کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے، اس کے معاف کرنے سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی 100% امید رکھے، یقین رکھے کہ اگر وہ دل و جان سے سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیں گے اور ضرور اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک عجیب واقعہ یاد آیا، سب جانتے ہیں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا کہ میں خدا ہوں، جبکہ کوئی انسان خدا بن ہی نہیں سکتا، اور یہ کسی بندے کا اپنے کو خدا کہنا کفر ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اس کے دربار میں جا کر دو معجزے دکھلائے، ایک تو انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، جب اٹھایا تو دوبارہ لاٹھی بن گئی، یہ معجزہ انہوں نے دکھلایا۔ اور دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا تھا کہ وہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر اگر نکالتے تھے چاند کی طرح چمکتا تھا، یہ معجزہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تاکہ وہ کفر سے توبہ کرے، خدائے کا دعوے سے باز آ جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ پر، توریت پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جائے۔ لیکن اس نے پھر بھی نہیں مانا اور اپنے خدائے کے دعوے پر قائم رہا، اور نہ صرف قائم رہا بلکہ اس نے بنی اسرائیل پر بے پناہ مظالم ڈھائے اور ان کو طرح طرح سے ستایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ دعا کی کہ اللہ، یہ فرعون تو اپنی حرکتوں سے باز آتا نہیں ہے اور یہ تو اپنے کفر سے توبہ نہیں کرتا اور ظلم و ستم بہت زیادہ کرتا ہے، تو یا اللہ اس کو اس کے محل کے ساتھ ہی زمین میں دھسا دیجیے، اس کو ہلاک کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، تو من جانب اللہ یہ جواب ملا کہ اے موسیٰ، جس محل میں یہ رہتا ہے اس میں رہتے ہوئے تو ہم اس کو ہلاک نہیں کریں گے، ہاں جب یہ اپنے محل سے باہر ہوگا تو تمہاری دعا قبول ہوگی اور اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ اس کے محل میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ اس کو اس کے محل میں رہتے ہوئے ہلاک نہیں فرمائیں گے؟ تو یہ جواب ملا کہ اس نے کفر اختیار کرنے سے پہلے اپنے محل کے ایک کونے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی تھی، تو جب تک وہ بسم اللہ وہاں لکھی رہے گی ہم اس کو اس محل میں ہلاک نہیں کریں گے، جب یہ محل سے نکلے گا تو پھر ہلاک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور پھر دریائے نیل میں فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیوں انتہا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کفر کے اوپر ڈٹ رہا ہے، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ساتھ بے ادبی گستاخی کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی اس اپنے نام کے رحمان الرحیم وہاں لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اتنے رحم کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا دوسرا واقعہ بھی آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، اور اتنا قحط پڑ گیا کہ لوگ قحط کی وجہ سے مرنے لگے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ سب حضرات میدان میں جمع ہو جائیں اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر بارش کی دعا کریں گے, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ سے پانی مانگیں گے تو انشاءاللہ بارش ہو جائے گی. سارے بنی اسرائیل میدان میں جمع ہو گئے, 70,000 کے قریب بنی اسرائیل تھے, سب میدان میں جمع ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام دعا کرا رہے ہیں. اور عام طور پر جب اس طرح سے دعا مانگی جاتی ہے تو انبیاء علیہ السلام کی دعا تو قبول ہی ہوتی ہے, لہذا ان کی دعا قبول ہوتے ہی بارش بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس دن کہیں بارش نہیں. تو طریقہ یہ ہے کہ اگر پہلے دن بارش نہ ہو تو دوسرے دن جا کے دعا کرو, دوسرے دن بارش نہ ہو تو تیسرے دن جا کر کے دعا کرو, بس 3 دن تک جاؤ. اگر بارش ہو جائے ٹھیک ہے, ورنہ بس 3 دن سے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, مصلحت ہے, بارش نہیں ہو رہی اب صبر کرو. تو دوسرے دن بھی سب جمع ہوئے, موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دعا کی لیکن بارش نہیں ہوئی. تیسرے دن جمع ہوئے اور سب نے گڑ گڑا کر دعا کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرانے والے لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے. کلیم اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے, بات چیت کرنے والے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی موقع پر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی اور سرگوشی کی اور گفتگو کی کہ یا اللہ کیا بات ہے, آپ تو کبھی بھی اپنے بندوں کے اس قدر رونے کو گوارا نہیں فرماتے ہیں, بندوں کے اتنا رونے دھونے سے پہلے ہی آپ اپنی رحمت برسا دیتے ہیں. یہ 70,000 بنی اسرائیل 3 دن سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور رو رہے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں لیکن آپ کی طرف سے بارش نہیں ہو رہی, کیا بات ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ, اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر کے میرا مقابلہ کر رہا ہے. اس مجمع میں ایک آدمی 40 سال سے میری نافرمانی کر کے میرا مقابلہ کر رہا ہے, جب تک وہ اس مجمع میں موجود ہے میں بارش نہیں برساؤں. ہاں اگر وہ اس مجمع سے نکل کر چلا جائے اور اس سے الگ ہو جائے تو ہم بارش برساتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, پروردگار اب وہ بندہ ان 70,000 میں سے کون سا ہے, کیا نام ہے, میں تو نہیں جانتا اور میں تلاش کروں تو میرے لیے یہ مشکل, اور وہ نہ نکلے تو ہم سب بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان اور تکلیف میں مبتلا, اب کیا کریں؟ تو حکم ہوا کہ آپ ایسا کرو, کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ وہ شخص جو 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا آ رہا ہے اور نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے, وہ اس مجمع سے نکل جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو جائے. آپ یہ اعلان کر دو, ہم تو آپ کی آواز سب کے کانوں میں پہنچا دیں گے اور جو ہمارا مقابلہ کر رہا اس کے پاس بھی یہ اعلان پہنچ جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر دیا. اب جب یہ اعلان کیا تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا آ رہا تھا اس نے بھی یہ اعلان سنا. اب جب اس نے یہ اعلان سنا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی. اب وہ بڑا گھبرایا اور بڑا پریشان ہوا, وہ کہا کہ اب میں پکڑا گیا, اب تک تو اللہ پاک نے میرا پردہ رکھا ہوا تھا اور اب اگر میں اس مجمع سے الگ ہوتا ہوں تو سارے کے سارے بنی اسرائیل میری نسلوں پر لعنت بھیجیں گے, میں بھی ذلیل ہوں گا اور میرے گھر والے بھی ذلیل و رسوا ہوں گے, بلکہ لوگ میری نسلوں کو کوسیں گے کہ ان کے خاندان میں فلاں مردود اور ملعون تھا جس کی وجہ سے ہم باران رحمت سے محروم ہوئے, اور اگر میں نہ نکلوں تو میری وجہ سے سارے کے سارے عذاب میں آئے ہوئے ہیں اور بارش سے محروم ہیں, اور بارش سے محروم ہونے میں سارے کے سارے تکلیف میں ہیں, نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن, اب نکلوں تو مصیبت نہ نکلوں تو مصیبت. یہ اور اس کے اوپر کشمکش کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوئی, اور بس پھر اس نے کہا کہ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں توبہ کروں. بس اس نے جناب دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی, اور اس کے آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گرے اور کہا پروردگار میں اپنی نافرمانی سے باز آیا, اور یا اللہ اب آج اور میرا پردہ رکھ دیا, اور مجھے نکلنے کے بعد ذلت رسوائی سے بچا لیا. تو جیسے وہ رویا نا تو ایک دم گھٹائیں چھانی شروع ہو گئی, چاروں طرف سے بادل آنے شروع ہوئے, اور ذرا سی دیر میں سارے مجمع پر کالی گھٹائیں چھانی, اور ایک دم بارش برسنی شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اعلان کچھ ہوا تھا, عمل کچھ اور ہو رہا ہے. اعلان تو یہ ہوا تھا کہ وہ نافرمان بندہ جو اس مجمع میں موجود ہے وہ اس مجمع سے الگ ہو جائے تو ہم بارش برسائیں, لیکن جب تک وہ موجود ہے ہم نہ اس بار بارش نہیں برسائیں, کیونکہ وہ ہمارا مقابلہ کر رہا ہے, ہم اس مقابلہ کرنے والوں کے کیسے اپنی رحمت سے مالا مال کریں, وہ تو مستحق کے غضب ہے نہ کہ مستحق کے رحمت. لیکن ابھی تو کوئی نکلا نہیں ہے, بارش تو پہلے ہی ہوگی. تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا اور عرض کیا پروردگار عالم اعلان تو کچھ ہوا تھا, بارش پہلی ہو گئی. تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تو اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. وجہ یہ کہ اب وہ بندہ ہماری نافرمانی سے باز آ گیا, تو ہمیں اس سے کوئی ضد نہیں تھی, وہ تو نافرمانی کرتا چلا آ رہا تھا, توبہ نہیں کر رہا تھا, اس وجہ سے اس مجمع میں ہونے کی وجہ سے ہماری بارش رکی ہوئی تھی. اب وہ اس نے توبہ کر لی, ہم سے اپنی نافرمانی سے باز آ گیا, تو ہم بارش برسا تھا, جو رکاوٹ کی وجہ تھی وہ ختم ہو گئی, اس لیے اس کے نکلے بغیر بھی ہم نے بارش برسا دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست کی اللہ تعالیٰ سے, وہ درخواست یہ کہ اللہ یہ بندہ تو عجیب و غریب ہے, یا تو اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور ہوئی تو اسی کی وجہ سے بارش ہو گئی, تو یا اللہ میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ وہی عجیب بندہ, یا تو اس کی وجہ سے اعلان کرایا گیا کہ وہ نکلے تو بارش ہو ورنہ بارش نہیں ہوئی, اور نکلا نہیں اور بارش ہو گئی اور اسی کی وجہ سے بارش ہوئی, تو یہ تو بھائی قابل زیارت بندہ. تو حضرت خاص کی کہ یا اللہ مجھے اس بندے کی نشاندہی فرما دیجیے تاکہ میں اس سے ملاقات کروں اور اس کی زیارت کروں. تو اللہ پاک نے عجیب اپنی رحمت کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ اے موسیٰ جس کا ہم نے 40 سال پردہ رکھا, آج ہم اس کی تعین کر کے اس کو رسوا نہیں کرنا چاہتے. اللہ ایسے ستار ہیں اللہ پاک کہ جس کا ہم نے 40 سال تک پردہ رکھا, آج ہم دکھا کر کے اور بتا کر کے اس کو رسوا نہیں کرنا چاہتے. ہم ستار ہیں, ہم نے اس کی ستاری کی ہے, تو کتنے اللہ تعالیٰ مہربان ہیں. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی اسے کوئی احانت کرتے, وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی اس عجیب و غریب بندے کی ذرا میں بھی زیارت کر لوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے بھی گوارا نہیں کہ اتنے اللہ تعالیٰ رحمان رہی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں, ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے, اسی کی وجہ سے اس دنیا میں ساری محبتیں شفقتیں اور رحمتیں آئی ہیں. ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے, ایک انسان دوسرے انسان پر رحم کھاتا ہے, ایک انسان دوسرے انسان کو معاف کرتا ہے, یہ ساری شفقت کے رحمت کے درگزر کے معافی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں, یہاں تک کہ جانور بھی جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں وہ اسی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اثر سے کرتے ہیں. حدیث شریف میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے ساتھ صحابہ کرام سفر میں تھے اور کسی جگہ قیام کیا آرام کرنے کے لیے, صحابہ کرام ادھر ادھر پھیل گئے, تو وہ 4-5 درخت ایک جگہ تھے, وہاں سے وہ گزرے تو کسی پرندے کے بچے کے بولنے کی آواز سنائی دی, وہ اندر چلے گئے, درختوں کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک درخت میں گھونسلہ ہے, اس گھونسلے کے اندر کسی پرندے کے بچے بیٹھے گئے, انہوں نے اس میں سے ہاتھ ڈال کر ان کو نکال لیا اور اپنے ہاتھ میں رکھ لیا, اور کپڑا ان کے اوپر ڈھک لیا کہ چلو بھائی ان کو لے کے چلتے ہیں حضور کے پاس. جیسے وہ باہر نکلے تو ان بچوں کی ماں نے محسوس کیا کہ انہوں نے میرے بچے اٹھا لیے, تو وہ فضا میں بے چین ہو کر کے چکر لگانے لگی اور بے قرار ہو گئی کہ یہ میرے بچے لے کے جا رہے ہیں, میں کیسے اپنے بچوں کی جدائی گوارا کروں. جب انہوں نے اس کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا اور چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بچوں پر سے کپڑا ہٹا دیا. تو ماں ان بچوں کو دیکھ کر ایسی بے قرار ہوئی کہ وہ آ کر کے ان پر بھی بیٹھ گئی اور اپنے پر پھیلا لیے ان کے اوپر, اپنے پروں میں لے لیے. حالانکہ پرندہ کسی کے ہاتھ پہ آ کے اس طرح نہیں بیٹھ سکتا, لیکن اس کو اپنے بچوں سے اتنی شفقت تھی اور اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, وہ بچوں کے اوپر آ کے بیٹھا, وہ اس پہ کپڑا ڈھک کے اس کو بھی اسے بھی لے لیا اور پھر آپ خدمت میں آئے اور سارا واقعہ سنایا. اور عرض کیا حضور اتنی محبت پرندے کے اندر کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور بچوں کے خاطر اس ان پہ آ کے ہی بیٹھ گئی. تو پہلے تو آپ نے تنبیہ فرمایا کہ دیکھو یہ بلا وجہ پرندوں کو تکلیف دینا صحیح نہیں, تم جاؤ اور جا کر کے ان پرندوں کو اسی گھونسلے میں رکھو اور آئندہ کسی پرندے کو اس طریقے سے اور کسی جانور کو اس طرح سے ناحق تکلیف نہیں پہنچانا, یہ صحیح نہیں ہے. اس سے منع فرمایا, اس کے بعد پھر فرمایا کہ جتنی اس پرندوں کو اپنے بچے سے محبت ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. اس آیت میں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ, ارے نادانو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے. آیا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ, ارے نادانو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے. ان شکرتم وآمنتم, اگر تم ایمان لاؤ اور قدردانی کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اس کے نعمتوں کا پر شکر بجا لاؤ تو تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے. وقال اللہ شاکر علیمہ, اللہ تعالیٰ تو بہت ہی قدردان ہے اور خوب جاننے والے ہیں کون کس وقت کیا نیک عمل کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ دنیا میں اپنی رحمت کا اتارا ہے, اس کی وجہ سے ساری محبتیں قائم, اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھے ہیں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اور دوزخ سے بری کرنے کے لیے. بلکہ یہ دنیا کا جو ایک حصہ ہے یہ بھی آخرت میں جا کر کے 99 کے ساتھ مل کر کے 100 حصے آخرت میں پورے ہو جائیں گے. ان 100 حصوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے, بخشش کا معاملہ فرمائیں گے, اور بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کریں گے. 100 جب رحمتیں ہوں گی آخرت میں تو کون بچے گا انشاءاللہ تعالیٰ, ان ہر ایک کا بیڑا پار ہو جائے. چنانچہ آخرت کے عجیب عجیب واقعات حدیث میں آئے جو محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کے واقعات ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کی تول ہوگی, میزان عمل قائم ہوگی اور وہاں پر نیکی اور بدی تولی جائیں گی. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کی بخشش ہو جائے گی, معاذ اللہ جس کے گناہوں کا پلٹرا وزنی ہو جائے گا اس کی پکڑ ہو جائے گی یا من جانب اللہ معافی ہو جائے گی, اور جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے تول میں برابر ہوں گے, کانٹا نہ ادھر جھکے گا نہ ادھر جھکے گا, وہ آراف میں رکھے جائیں گے. آراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پہ جو لوگ جائیں گے وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں ہوں گے. ایک طرف سے ان کو جنت نظر آئے گی تو اس کو ترسیں گے, دوسرے جہنم کو دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے, ڈریں گے. پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو وہاں ان کا رکھنا منظور ہوگا وہاں رہیں گے, پھر بعد میں جو صاحب ایمان ہوں گے وہ ایمان کی بدولت پھر آخر میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو یہ ہے وہاں کا قاعدہ. اس قاعدے کے مطابق ایک موقع پر ایسا ہوگا کہ ایک آدمی آئے گا اور اس کی نیکیاں بھی اور اس کے گناہ بھی ترازو کے اندر جب رکھے جائیں گے تو بالکل کانٹا بیچ میں رہے گا, ذرا سا بھی نہ ادھر جھکے گا نہ ادھر جھکے گا. تو قاعدے سے تو اس کو آراف میں جائے جانا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی فرمائیں گے, اس سے فرمائیں گے بھائی تم کہیں سے ایک نیکی لے آؤ تو میں تمہاری نیکیوں پلڑے میں ڈال دیں گے, وہ جھک جائے گا تمہاری بخشش ہو جائے گی جنت میں چلے جانا. وہ اس پر اتنا خوش ہوگا کہ پھولے نہ سمائے, ہمارے خوشی کو اسے کوئی ٹھکانا نہیں, میں ابھی لایا ایک نیکی, لہذا وہاں سے وہ چلے گا. اور جناب ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے راستے میں اپنے اس کے دوست وغیرہ ملیں گے ان سے کہ ذرا ایک نیکی دینا بھائی، جیسے دنیا میں پیسے مانگتے تھے نا ایک دوسرے سے، ایسے ہو گئے ذرا ایک نیکی دینا بھائی، ذرا مجھے ضرورت پڑ رہی. کس سے بات کر رہے ہو؟ کہ تم میرے یارگار نہیں ہو، بچپن کے ساتھی لنگوٹیا یار تو ہو تم، کسے کہہ رہے ہو؟ وہ طوطے کی طرح آنکھ پھیر لے گا، نیکی کا نام سنتے وہ طوطے، کیوں وہاں قیامت میں ہر آدمی کو اپنی نیکی کی اتنی ضرورت پڑے گی کہ وہ جناب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، کہ وہ میرا معاملہ اٹکا ہوا ہے، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی نہیں ہوگی، یہاں تو ویسے ہی نیکیوں کا لے میں کہاں سے دے دوں. تو وہ طوطے کی طرح آنکھ پھیر لے گا، چل دفاع ہو، وہ آگے چلے گا. اس کو جناب اس کا بھائی مل جائے گا تو بھائی سے کہے گا، تو بھائی بھی کہہ دے گا چل بھائی چلے، میرے تو کوئی بھائی تھا ہی نہیں، کہاں سے مجھے بھائی بھائی کہہ رہا ہے؟ وہ بھی دینے انکار نیکی دینے سے انکار کر دے گا. پھر اس کا باپ ملے گا، پھر اس کی ماں ملے گی، پھر اس کی بیوی ملے گی، اس کا شوہر ملے گا، اس کے سارے خونی رشتے اور غیر خونی رشتے جتنے تھے سارے منع کر دیں گے. اس کو آیا تھا 100% امید لے کر کے، اب وہ بالکل نا امید ہو جائے گا کہ یار کیا ہو گیا ان لوگوں کو، ایک نیکی دینے سے بھی انکار کر رہے. آخری بالکل مایوس ہو کر گردن جھکائے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جا رہا ہو، تو راستے میں ایک آدمی ملے گا جو اس کی اس حالت کو دیکھ کر کے اس سے کہے گا کہ ارے فلاں کیا بات ہے، تو اتنا کیوں متفکر اور غمگین ہے؟ تو یہ اول تو توجہ نہیں دے گا، اس لیے کہ جب اپنوں نے کچھ نہیں کیا تو پرایا کیا کرے گا، لہذا وہ پھر متوجہ کرے گا تو پھر یہ تھوڑی بہت اس کی طرف دھیان دے گا. کبھی کیا پوچھ رہے ہو بھائی مجھ سے، کیا پوچھ رہے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں بھائی تو اتنا پریشان کیوں ہے، اتنا کیوں گھبرا رہے ہو، کیا بات ہے مجھے بتا کیا بات ہے؟ تو پھر یہ اس کے سارا اپنا قصہ سنائے گا کہ اس طریقے سے میری پیشی ہوئی تھی اور ایک نیکی اگر مجھے مل جاتی تو میرا بیڑا پار ہو جاتا، لیکن جن پہ مجھے سولانے امید تھی سب نے انکار کر دیا، تو اب میں مایوس ہو کر کے جا رہا ہوں کہ ایک بھی نیکی مجھے کہیں نہیں ملی. تو اب یہ کہے گا آدمی کہ بھیا بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، میرے نام عمل میں تو ایک ہی نیکی ہے، جب تیری اتنی ساری نیکیوں سے کام نہیں چلا تو میرا ایک نیکی سے میرا کیا کام چلے گا؟ تو میں تجھ کو نیکی دیتا ہوں، تو یہ نیکی لے اور تو اپنے ترازو میں ڈال اور تو اپنے کام چلا، میرا اللہ مالک یہ ہو. تو اس کو اپنی ایک نیکی دے دے گا، وہ لے کر کے اب تو جناب اس کا سیر و خون بڑھ جائے گا اور خوش خوش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہنچے گا. اللہ پاک فرمائے ہاں بھائی کیا ہو؟ تو عرض کرے پروردگار ایک نیکی لایا، آپ نے فرمایا تھا ایک نیکی لیا ہو تو وہ میں نیکی لیا ہوں. اللہ پاک فرمائے ارے بھائی کہاں سے، کس نے تمہیں نیکی دے دیا ہے؟ آج کے دن تو ایسا ہے کہ کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہیں یہ نیکی کس نے دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ کو سبھی معلوم ہے کہ کیا قصہ ہوا، لیکن پھر اس سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا اسی طریقے سے کہ میرے خونی رشتے بھی کام نہیں آئے، میرے یادگار بھی کوئی کام نہیں آیا، سارے کے سارے توتے کی طرح سب نے آگے پھیر لی اور ایک شخص ملا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے اور میرا کیا کام چلے گا، لے تو لے جا اور اپنا کام چلا میرا اللہ مان. اللہ بھگوان اچھا اس نے آج ایسے ہولناک دن میں اور حساب و کتاب کے سخت دن میں اس نے اپنی نیکی ایثار کر دی. اللہ پاک اس کے اس ایثار کی وجہ سے اس کی بھی بخشش فرما دیں گے اور اس کی بھی بخشش فرما دیں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واقعہ. تو بھائی اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے کہتے ہیں رحمت ہے بہانہ میں جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے. زاد السعید میں حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور ایسی عجیب و غریب واقعہ نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن دو آدمی پیش ہوں گے، نہیں ایک آدمی پیش ہوگا، اور جب پیش ہوگا تو اس کے لیے دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کے لیے دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ فیصلہ سن کر کے چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کی جو پلکیں ہیں ان میں سے ایک بال کو بولنے کی طاقت دے دیں گے، اس کی آنکھ کا ایک بال جو وہ بولے گا. اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا پروردگار عالم یہ تو جا رہا ہے دوزخ میں، لیکن ایک قاعدے سے میں دوزخ سے مستثنا ہو رہا ہوں، لہذا میرے ساتھ تو رحمت کا معاملہ کیا جائے اور مجھے دوزخ سے بچایا جائے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، بھائی تو کس قاعدے سے مستثنا ہو رہا ہے؟ تو کہے گا، یا اللہ ایک مرتبہ یہ بندہ آپ کے خوف سے رویا تھا، تو اگرچہ آنسو تو نہیں ٹپکے تھے لیکن ہلکی سی سیم اس کے آنکھ میں آئے تھے، وہ مجھے لگ گئی. اور آپ کے حبیب کا یہ ارشاد ہے کہ اگر کوئی اللہ کے خوف سے رو پڑے تو اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر دوزخ حرام کر دیتے ہیں، اس آنکھ پر اللہ تعالیٰ دوزخ حرام کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دو آنسو بہت پسند ہیں، ایک شہید کے خون کا قطرہ جو اس کے راستے میں گرے، اور ایک گنہگار کا آنسو جب وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت معاف ہوتا ہے. تو یا اللہ آپ نے اس پہ دوزخ حرام کی تو میرے وہ سہم لگی ہوئی، لہذا میں تو بچ رہا ہوں نا، لہذا آپ مجھے بچائیے. اور یہ جا رہا ہے تجھے، اللہ پاک فرمائے جب تجھے ہم نے دوزخ سے مستثنا کیا تو جس کا تو بال ہے اسے بھی مستثنا کر. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دوزخ سے بری فرما دیں گے. ایک اور عجیب و غریب قصہ سنو، وہ بھی حدیث شریف میں ہے. وہ یہ کہ بعض مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں بھی جائیں گے، لیکن مسلمانوں کی دوزخ الگ ہے، کافروں کی دوزخ الگ ہے. کافروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا عذاب دینے کے لیے، اور مسلمانوں کو ایمانداروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا پاک کرنے کے لیے، تاکہ گناہوں کی میل کچیل سے پاک ہو کر کے پھر جنت میں داخل ہو سکیں. اس لیے مسلمانوں کی الگ ہوگی اور کافروں کی الگ ہوگی. لہذا جو بعض مسلمان گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے تو ان کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی دوزخ میں ہوں گے اور وہ بڑے زور زور سے چیخیں گے اور بڑے زور زور سے چلائیں گے، اور اتنا چلائیں گے کہ دوسرے جاننے میں بھی پریشان ہو جائیں گے. تو جب زیادہ ہی چیخیں گے زیادہ ہی چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ان کو بلا کے لاؤ گے، ان کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، بھائی تم اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ آخر اور بھی تو دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی تو آرام سے ہیں، وہ تو اتنا چیخو پکار نہیں کر رہے ہیں، وہ تو اس طرح چلا نہیں رہے، تم اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ آخر تمہارا ان کا عذاب تو یکساں ہی ہے، جیسے وہ خاموش پڑے ہوئے ہیں یا تو ہلکی پھلکی چیخو پکار ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، مگر تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو چلا رہے ہو؟ تو وہ گردن جھکا کہیں گے، پروردگار اس لیے چلا رہے تھے تاکہ آپ ہمیں دوزخ سے نکال لیں، اس لیے چلا رہے تھے کہ آپ ہمیں دوزخ سے باہر نکال لیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا اس لیے چلا رہے تھے، چلو میرا حکم یہ ہے کہ دوبارہ دوزخ میں جاؤ. تو ایک جو ہے نا وہ تو بےچارا حکم سن کر کے گردن جھکا کر کے دوزخ کی طرف چلے گا، مگر دو قدم رکھے گا ایک قدم پیچھے ہٹے گا، چلے گا پھر پیچھے ہٹے گا، ہمت ہی نہیں ہوگی دوزخ میں جانے کی. اور ایک جو ہے نا وہ چلے گا تو صحیح، لیکن مڑ مڑ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، چلتے بھی رہے گا مڑ مڑ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھا، بھائی تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ بھائی اس کی طرح کیوں جا رہا ہے؟ جیسے وہ سیدھا سیدھا جا رہا ہے تو اس طرح کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک قاعدے سے تو میں دوزخ میں جانے سے بچ رہا ہوں، لیکن وہ اس قاعدے کے مطابق مجھے عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا. کیا؟ کہا، آپ کے حبیب نے فرمایا کہ انا عند ظنی عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. جیسا بندہ میرے سے گمان کر لیتا میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ یہ گمان کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے، مجھے دوزخ سے بری فرما دیں گے، مجھے اپنی رضا عطا فرما دیں گے، تو جیسا گمان کرے گا ہم ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں. تو جب آپ نے دوزخ سے مجھے نکالا تھا تو میرا اس وقت 100% یقین ہو گیا تھا کہ بس نکال لیا تو نکال لیا، تو میرا گمان تو یہ تھا اور یہ دلیل آپ کے حبیب کا یہ ارشاد. لیکن اب حکم یہ ہے کہ دوبارہ دوزخ میں جاؤ، تو میرا گمان یہ تھا کہ آپ دوزخ میں نہیں جانا، آپ کا حکم یہ ہے کہ دوزخ میں جاؤ. تو اللہ پاک فرمائیں گے، ہمارے حبیب نے جو کچھ فرمایا وہ صحیح ہے، تو تم بھی جنت میں جاؤ، اسے بھی ساتھ لے جاؤ. وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روزے محشر میں، چپٹا ہر بے گناہ میں بھی گنہگار ہوں. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے، لہذا کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے گناہ کرنے میں جرات بھی نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ گناہ کرنا شروع کر دیں, اس لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس لیے ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو. بس اب گناہوں سے سچی توبہ کرو, اور گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ بچنے کا اہتمام کرو, اور ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اور جیسے بھی اعمال ہیں سب میں اپنی کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اب میں استغفار کی تین نیتیں بتاتا ہوں آپ. جب بھی استغفار کریں, جب بھی استغفار کی تسبیح پڑھیں, وہ تین نیتیں کر لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ساری عبادتیں مقبول ہو جائیں گی انشاءاللہ. کہ جب بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں تو پہلے تو اپنے ذہن میں یہ سوچیں, اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں اور اپنے ذہن میں اس بات کو تازہ کریں کہ یا اللہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک جتنے بھی میں نے گناہ کیے ہیں, جان کر کیے, بھول کر کیے, علانیہ کیے, چھپ کر کیے, چھوٹے کیے, بڑے کیے, اگلے پچھلے, نئے اور پرانے, سب گناہوں کی اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں. ایک تو یہ نیت ہو گئی. اب جس نیت سے آپ استغفار کرو گے, توبہ کرو گے, سارے گناہ اس کے اندر آ جائیں گے, معاف ہو جائیں گے, سوائے بندوں کے حق تلفیوں کے, کہ اس میں بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے اور اس کا حق ادا کرنا یا اس سے معاف کرانا لازم ہے. نمبر 2, استغفار کی تسبیح سے پہلے اپنے ذہن میں اس بات کو تازہ کریں کہ یا اللہ بچپن سے لے کر آج تک آپ نے اپنی ہزاروں لاکھوں نعمتیں مجھے عطا فرمائی, یا اللہ مجھ سے ان کا کوئی حق نہیں ادا ہوا, نہ صحیح شکر ادا کر سکا, نہ ہی ان کو استعمال کر کے میں آپ کی فرما برداری تابعداری کر سکا. آپ نے تو اپنے نعمتوں کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, لیکن میں ان کا کوئی صحیح معنی میں شکر نہیں ادا کر سکا. یا اللہ معافی مانگتا ہوں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کو مستحضر کریں تو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے, کرنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے, اور الحمدللہ 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 کہتے رہنا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے جب استغفار کریں تو نیت کر لیں کہ اللہ جتنی آج تک آپ نے مجھے نعمتیں دی جن کا کوئی شمار نہیں, یا اللہ میں ان نعمتوں کا, صحیح بات یہ ہے کہ میں اس کا کوئی شکر نہیں ادا کر سکا, جو کچھ شکر ادا ہوا وہ بھی میرا ناقص ہے, اور جیسا ادا کرنا چاہتا ویسا بھی میں نہیں ادا کر سکا, یہ بھی میری کوتاہی ہے. میں اس پر استغفار کرتا ہوں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور تیسری نیت, جب استغفار کریں تو اس سے پہلے اپنے ذہن میں یہ تازہ کریں کہ یا اللہ آپ نے ایمان جیسی عظیم دولت مجھے عطا فرمائی, یا اللہ اس کے تقاضوں کے مطابق آپ نے مجھ سے بہت سے نیک اعمال کی بھی توفیق دی اور بہت سے گناہوں سے بھی مجھے بچنے کی توفیق دی. یا اللہ یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا انعام ہے, اور یا اللہ میں اس کا بھی صحیح شکر ادا نہیں کر سکتا. ایمان عطا فرمایا, اس کا بھی شکر نہیں ادا ہوا, نیک اعمال کی توفیق دی ان کو بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکا, گناہوں سے بچنے کی توفیق دی اس میں مجھ سے کوتاہیاں ہو گئیں, یا اللہ یہ میرا عمل بھی قابل استغفار ہے, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اس سے ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق میں جو کمی کوتاہی ہو جائے گی وہ بھی دور ہو جائے گی, اور جو انگنت نعمتیں ہم نے استعمال کی ہیں اور کر رہے ہیں ان میں جو کمائی طرف سے کوتاہی ہے وہ بھی معاف ہو جائے گی, اور جو گناہ ہو گئے وہ تو یہ معاف ہوئیں گے انشاءاللہ تعالی, وہ بھی انشاءاللہ تعالی معاف ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے بس اب یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جب بھی استغفار کی نیت تسبیح پڑھیں, یہاں سے جانے کے بعد بھی جب استغفار کی تسبیح پڑھیں تو یہ تین نیتیں کر کے پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالی, وہ ہمارا استغفار جاندار ہو جائے گا اور وہ آخرت میں ہمارے لیے بہت ہی انشاءاللہ کارآمد ہوگا اور کام آئے گا اللہ جان. اور گناہوں سے بھائی بچنے کا اہتمام کر نہیں کرنا ہے, یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سن کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت غلط ہوگا, اللہ بچائے. بس آخری بات سنا کر کے میں دعا کرتا ہوں, وہ ابھی یاد آئی, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں یہ بات سنائی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن سے سلسلہ قادریہ جاری و ساری ہے، ان 40 سال تک وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بیان کرتے رہے، 40 سال تک صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سناتے رہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بیان کرتے رہے. 40 سال کے بعد خیال آیا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سن سن کر جری ہو جائیں، یا جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سن سن کر سن ہو جائیں. تو بھائی جب اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں اور اتنے رحمان الرحیم ہیں، تب کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے تسبیح پڑھنے کی؟ تو کہیں ایسا نہ ہو لوگ جو ہے جری ہو جائے، لہذا اللہ کا خوف بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ ڈریں گے، جب ہی تو گناہوں سے بچیں گے. تو حضرت نے دوسرے دن جب یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بجائے خوف خداوندی پر بیان فرمایا. اور ہاں بیان کرنے والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب اللہ کے خوف کے موضوع پر جب بیان فرمایا تو لوگوں پر ایسا خوف طاری ہوا کہ کئی آدمیوں کا ہارٹ فیل ہو گیا، اور جب مجلس برخاست ہوئی تو کئی جنازے وہاں پر سے اٹھائے گئے اور نماز جنازہ پڑھ کے ان کو دفنایا گیا. جب رات ہوئی تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شیخ پر عتاب ہوا، ان اللہ تعالیٰ نے ناراضی کا اظہار فرمایا، اور اس ناراضگی میں یہ فرمایا کہ اے عبد القادر، کیا ہماری رحمت 40 سال میں ختم ہو گئی؟ اے عبد القادر، کیا ہماری رحمت 40 سال میں ختم ہو گئی؟ کیوں اتنا زیادہ ہمارے مندوں کو ڈراتے ہو، ہماری رحمت ہی بیان کرتے ہو؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ تو ایسے رحمان و رحیم ہے، اور وہ ہمارے ہم ان کے. تو بچے سے حضرت دوپہر کو فرما رہے تھے کہ بھائی اللہ میاں ہمارے ہیں، ان سے ہر بات کیا کرو، اور خاموشی میں تنہائی میں بیٹھ کر ان سے اپنے سارے دکھڑے ان کو سنایا کرو، اپنی ساری مصیبتیں، اپنی ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں ان کے سامنے رکھا کرو، اپنے سارے مقاصد اور سارے منصوبے ان کے سامنے رکھو، مانگو ان سے. وہ دینے والے، وہ ایسے دینے والے ہیں کہ جتنا مانگو اتنے خوش ہوتے ہیں، اور ابا اما ایسے ہیں کہ زیادہ مانگو تو وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ کم وقت کرتا کچھ نہیں ہے، مانگتا ہی مانگتا ہے. تو بھائی جو سب دینے پہ راضی ہوتا ہے تو ان سے مانگو، جو دینے پہ ناراض ہوتے ہیں ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ ان سے مانگو جو جتنا مانگو اتنے خوش، اور جتنا مانگو اتنے زیادہ وہ راضی، اور اتنے وہ دینے پہ قادر ہیں، ان کی عطا کی کوئی انتہا ہی نہیں. تو بس یہ اعتکاف کی جو دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کا بھی شکر ادا کریں، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر کے بس ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے کرو کہ اللہ آپ اپنے گھر میں تو بلا لیا، بس اپنے ہی بنا لیجیے بس، اور جہاں سے جانے کے بعد بھی اپنا بنا کے رکھیے، اپنی حفاظت میں رکھیے، اور آخرت میں بھی اللہ ہر مرحلے پر بس آپ ہمیں کافی ہو جائیے، اور درگزر کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دیں. ہو مانگو بس اللہ تعالیٰ سے، پھر دو کہ ملے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اہل و عیال کی، عزیز و اقارب، دوست احباب و متعلقین کی، اور جن جن لوگوں نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی بخشش فرما، اور ہم کو ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد فرما، ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد فرما، ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد فرما، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا اللہ بلا استحقاق جنت الفردوس میں داخل فرما، ہمیشہ کے لیے بلا استحقاق جنت الفردوس عطا فرما، ہمیشہ کے لیے اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ بس ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجیے، یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجیے، یا اللہ اپنی رحمت ہم پر پھیلا دیجیے، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ لیجئے، دنیا میں بھی ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، عافیت دارین کا معاملہ فرما، آخرت میں بھی یا اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمانا، یا اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا، قیامت کی ہولناکی سے بچانا، اور اپنے رحمت سے حضور کی ہمراہی عطا فرمانا، اور حضور کی ہمراہی میں یا اللہ پل سراج سے گزار کر جنت میں داخل فرمانا، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر برائی سے پناہ عطا فرما، ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین۔ برحمتک۔